الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ کل سورہ یوسف کی ابتدائی آیات کی تفصیل بتائی گئی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کہیں وہ حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں اور یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنے لیے خاص کرے گا اور جیسے تمہارے والد دادا اور پردادا کو اللہ نے نبوت کا مقام عطا فرمایا تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ لڑکن کی عمر میں باپ اگر بچے کو اپنی بات کوئی بتائے تو نقش کل حجر ہوتی ہے، پتھر پہ لکیر ہوتی ہے۔ گویا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرے اوپر اللہ رب العزت کا فضل ہونا ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک فطری محبت ان کے دل میں اور زیادہ راسخ ہو گئی، لیکن بھائیوں نے ان کے ساتھ حیلہ کیا اور بالآخر ان کو جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر ان آیات کا ترجمہ شروع ہوتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے، یا تو ان کو وہاں وقت ہی اتنا لگ گیا کہ آتے آتے رات ہو گئی، یا پھر وہ جانا ہی رات کے اندھیرے میں چاہتے تھے تاکہ ان کے چہروں کی حقیقت پر رات کی سیاہی پردہ ڈال دے۔ جس بندے کے من کے اندر کچھ خرابی ہوتی ہے وہ اپنی غلطی پہ پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے، چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے اندھیرے میں آئے۔ اب اس وقت راتوں میں اس طرح روشنی تو نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہوتی ہے، کہیں چراغ جلتا تھا ورنہ تو اندھیرا ہی ہوتا تھا، تو رات کے اندھیرے میں وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے، قالوا کہنے لگے یا ابانا اے والد ہمارے، انا ذہبنا نستبق ہم گئے دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے، فترکنا یوسف عند متاعنا اور ہم نے چھوڑا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یعنی ہم جب باہر گئے تو آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ میں جیتنے کا مقابلہ کر رہے تھے، جہاں سامان تھا وہاں یوسف تھے، جب ہم دور نکل گئے تو پیچھے سے بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ وما انت بمؤمن لنا और आप हम पर यकीन नहीं करेंगे, वलव कुन्ना सादिकीन, अगर कि हम सच्चे हैं। वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, और लाए उनके कुर्ते के ऊपर जूट का लहू लगाकर। قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हरगिज नहीं, तुम्हारे नफ्स ने ये बात तुमको सिखा दी है। فَصَبْرٌ جَمِيل, अब सब्र ही बेहतर है। وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ, और अल्लाह ही से मैं मदद मांगता हूँ इस बात पर जो तुम जाहिर करते हो। ये तो आयात का तर्जमा था, इसमें चंद अल्फाज गौर तलब हैं। वजाउ अबाहुम इशाइन यबकून, और आए वालिद के पास रात के अंधेरे में रोते हुए। ये रो क्यों रहे थे? अपनी सच्चाई की का यकीन दिलाने के लिए। आमतौर पर जिसका मुकदमा कमजोर होता है उसकी आवाज ज्यादा ऊंची होती है। कई लोगों में देखा गया कि अपनी बात को सच बनाने के लिए जुल्म भी कर लेते हैं और मजलूम बनकर रोना भी शुरू कर देते। इसको कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। बाद लोगों को इसमें बड़ी महारत होती है, ज्यादती भी खुद की और फिर आंसू भी बहाने शुरू। इसीलिए अकाबिर ने यह लिखा है कि किसी शख्स के आंसुओं को देख यहया बिन अकसम रहमतुल्लाह अलैह काजी गुजरे हैं। उनकी अदालत में एक शख्स आया मुकदमा लेकर जो बहुत रो रहा था। तो एक आदमी ने काजी साहब को कहा कि यह तो बड़ा ही मजनून नजर आता है, इस कदर जारो कतार रो रहा है। तो उन्होंने जवाब में फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी जब आए थे तो वो भी आंसू बहाते हुए आए थे, अगरचे कि वो खुद जालिम थे। रोना मुख्तलिफ तरह का होता है, एक है झूठ का रोना, एक है इंसान का अपने गुनाहों पे रोना। ये गुनाहों पे रोना अजीब नेमत है। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बंदे के हर अमल को क्यामत के दिन मीजान के अंदर तोलेंगे सिवाय उसके आंसुओं के, इसलिए कि गुनहगार के एक आंसू से अल्लाह ताला जहन्नम की पहाड़ों जैसी आग को भी बुझा देंगे, समुंदर जैसी आग को भी बुझा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुनहगार के आंसू में ऐसी तासीर रखी है कि ये जहन्नम के आंसुओं को बुझा देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां बड़ी कीमती है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम से एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल पूछा, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स सीधा बगैर हिसाब भी जन्नत में दाखिल होगा? तो नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि अपने गुनाहों पे रोने वाला नदामत के साथ ऐसा शख्स सीधा बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इसकी तफसील यह है कि आमतौर पर जब इंपोर्टेड चीज कोई हो उसको ज्यादा कीमत से खरीदा जाता है, इसलिए कि वो हर वक्त भी नहीं मिलती। तो जब मिलती है तो लेने वाले कदरदान लोग उसको अच्छी क्वालिटी होने की वजह से ज्यादा कीमत पर खरीद लेते हैं। ये जो गुनाहगार के नदामत के आंसू हैं ये अर्श से ऊपर की दुनिया में नहीं है। फरिश्ते नदामत के आंसू नहीं बहा सकते, लिहाजा उस जहान के लिए नदामत के आंसू इंपोर्टेड चीज की मानिंद है। तो जिस फरिश्ते को कोई गुनहगार रोता हुआ मिलता है وہ اس کے آنسوؤں کو لے کر اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر امپورٹڈ چیز کا ریٹ لگا دیتے ہیں. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. ایک ہوتا ہے خشیت الہی کی وجہ سے رونا خوف خدا کی وجہ سے, ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت کی محبت میں رونا. یہ سب آنسو اللہ کے ہاں بڑے ہی مقام رکھتے ہیں. سوچئے ماں کے سامنے اگر بیٹا روئے تو ماں بیٹے کے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتی, فوراً اس کا دل موہ ہو جاتا ہے. تو جس طرح بچے کے آنسوؤں پر ماں کا دل موہ ہو جاتا ہے اور وہ نرم ہو جاتی ہے, جب گناہگار کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکلتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آگے فرمایا کہ وہ کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق, ہم گئے ایک دوسرے سے سبقت لینے کے لیے. نستبق کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے کہ بھئی کون جیتتا ہے, اس کو مسابقہ کہتے ہیں. اور اگر اس پر کوئی شرط غلط نہ ہو تو یہ جائز ہوتا ہے. مثلا اچھا بھئی ہم دوڑتے ہیں کون پہلے پہنچتا ہے, ہم تیرتے ہیں کون دوسرے کنارے پہ پہلے پہنچتا ہے, ہم گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں کہ کس کا گھوڑا تیز دوڑتا ہے. یہ مقابلہ کرنا یہ جائز ہے. حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات صحابہ کی دو جماعتیں اور ان کے درمیان تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا تھا. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جماعت یہ ہے اور ایک دوسری جماعت جو تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کی طرف سے تیر اندازی کروں گا. تو پہلی جماعت والے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان کے طرف سے تیر پھینکیں گے تو ہم تو مقابلہ کر ہی نہیں پاتے, ہمارا تو جواب ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایک دفعہ میں ان کی طرف سے تیر پھینکوں گا اور دوسری طرف میں تمہاری طرف سے تیر پھینکوں گا. تو پھر صحابہ نے آپس میں مقابلہ شروع کر دیا. اسی لیے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے میقات ہے جو مسجد, اس سے پہلے ایک بڑا میدان آتا ہے اس کا نام ہے سباق الخیل, کہ وہاں پر گھوڑے دوڑاتے تھے اور جہاد کی تیاری کرتے تھے. اور اگر کوئی شرط غلط ہو تو پھر یہ مسابقہ ناجائز ہو جاتا ہے. جیسے کئی جگہوں پر اونٹ دوڑاتے ہیں مگر اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں اور ان بچوں کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے, تو ایسا مقابلہ شرعاً پھر ناجائز ہو جاتا ہے. آگے فرمایا کہ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب, اور آئے قمیص کے اوپر جوٹ کا خون لگا کر. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کرتے کو دیکھا تو کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا, البتہ کچھ خون لگا ہوا تھا, شاید کسی جاندار کا خون لگا دیا ہو. مگر وہ یہ بات بھول گئے کہ کون سا بھیڑیا اتنا صفائی پسند ہے کہ وہ بچے کو تو کھا لے گا اور اس کے کپڑے کو کچھ بھی نہیں کہے گا. کہتے ہیں دروغ را حافظہ نہ دارت, جوتے کا حافظہ نہیں ہوتا. چنانچہ یہ غلطی کر گئے کہ انہوں نے کرتے کو نہیں پھاڑا اور یعقوب علیہ السلام کو یہاں سے اندازہ ہو گیا. تو اس بات سے پتہ چلا کہ انسان قرائن سے اگر معلوم کر لے کہ یہ بات سچی ہے تو وہ اس کے اوپر یقین کر سکتا ہے. فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا, یہ تمہارے نفوس نے تمہیں بات سکھا دی ہے یعنی یہ تمہارے نفس کی مکاری ہے. تو واقعی انباء المشکوک کا ماخذ انسان کا نفس ہی ہے. یہ نفس ہی ہے جو انسان کو مکاریاں سکھاتا ہے اور جھوٹ کو سچ اور فریب کو حقیقت بنانے کی کوشش کرنا سکھاتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، میں اس پر صبر کرتا ہوں. صبر میں اور صبر جمیل میں یہ ہے کہ عام صبر میں تو انسان رونا دھونا کرتا ہے، گو برداشت بھی کر جاتا ہے، لیکن صبر جمیل میں جزا فضا نہیں ہوتی بلکہ انسان اللہ کے کیے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صبر کر لیا. اس موقع پر اگر وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تو اس کے دو نتیجے نکلنے تھے. ایک نتیجہ تو یہ نکلنا تھا کہ بچے مخالف ہو جاتے اور کھلم کھلا دشمنی کرنے لگ جاتے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے والد کو بھی کوئی نقصان پہنچا دیتے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ ایسا کرتے تو پھر اپنے بیٹوں کی ہی رسوائی ہوتی. چنانچہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ بھی رکھ لیا، برداشت بھی کر لیا. اس کو صبر جمیل کہتے ہیں، اور اسی صبر پر اللہ میٹھا پھل دیتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آگے فرمایا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر کہ جو تم ظاہر کرتے ہو. مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ ہر طرح کے حالات میں اپنی نگاہ اللہ رب العزت کی ذات پر رکھے. یہ عنابت اللہ کی بہترین مثال ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان حالات میں بھی دکھ کے باوجود، تکلیف کے باوجود یہی کہا اللہ ہی میری مدد کرے گا. اور یہی تعلیم نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اے اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر تم نے مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو. سیکھنے کی بات ہے، مستورات کو چاہیے کہ گھروں کے حالات میں، معاملات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جواب دینا، جھگڑا کھڑا کر دینا یہ مناسب نہیں ہوتا. صبر کر لینا چاہیے کوئی بھی ناپسندیدہ معاملہ ہو، اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. جو اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ کی مدد اس کی طرف ہوتی ہے، اس کا پلڑا پھر ساری دنیا سے زیادہ جھک جایا کرتا ہے. آج اس چیز کی بہت کمی ہے. ماں باپ سے مدد مانگ لیتی ہیں، خاوند سے مدد مانگتی ہیں کہ تیری امی نے ایسے کیا، مخلوق سے مدد چاہتی ہیں، خاوند کے مقابلے میں اولاد سے مدد مانگتی ہیں، اللہ سے مدد نہیں مانگتی. تو یہ سیکھنے کی بات ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ہمارا مددگار ہمارا پروردگار ہے. نظر ہمیشہ اسی کی طرف اٹھنی چاہیے، اور عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں گھر میں ہوں تو ایک تو گھر کی چھت ہے اور اس کے اوپر ایک نیلی چھت بھی ہے، تو مجھے کیا پرواہ ہے. گھبرائے تو وہ جس کا خدا نہ ہو، اور جس کا خدا ہے اس کو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے. اللہ تعالیٰ پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے اور اپنے بندوں کی قدم قدم کے اوپر مدد فرماتا ہے. اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر اپنے والد کے سامنے اپنی بات اس طرح کھولی کہ ہم بے قصور ہیں اور یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. اور دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اور رات کا اندھیرا پڑ گیا. اب ذرا غور کیجئے، لڑکپن کی عمر، پھر کنواں، تنہائی، پھر وحشت. تو حضرت یوسف علیہ السلام عجیب کرب میں تھے. اس بات کا دکھ ان کو زیادہ تھا کہ جن بھائیوں کی قد و قامت کو دیکھ کے میں خوش ہوتا تھا کہ یہ میرے بھائی میرے محافظ ہیں. ان بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے اس کنویں کے اندر ڈال دیا. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو امید ٹوٹتی ہے, دکھ پہنچے تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن اپنے دکھ پہنچائیں تو تکلیف اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بہت مینٹل سٹریس میں تھے, ذہنی طور پر ان کے اوپر ایک عجیب غم کی کیفیت تھی. اور پھر اگر بچہ ہو, پھر جنگل ہو, اندھیرا ہو, اور اس میں بھی کنواں بھی ہو, تو دل میں بہت زیادہ خوف ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوف کی حالت میں رہے, حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب سحری کا وقت ہوا اور اندھیرا کم ہونے لگا, روشنی آنے لگی, تو یوسف علیہ السلام کو امید لگی کہ اب یہ اندھیرا چلا جائے گا اور میرے نکلنے کی کوئی امید ہو سکتی ہے. تو انہوں نے دعا مانگی, اے اللہ میری مصیبت کو بھی آسان فرما دے, اور پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی کرب میں مبتلا ہے اللہ اس کے کرب کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا. آج بھی سحری کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پریشان حال کی پریشانی کو کم کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں, عورت کا خاوند فوت ہو گیا, بڑی غمزدہ, روتی دھوتی, برا حال, لیکن آپ دیکھیں گی کہ جب سحری کا وقت ہوگا اس وقت میں کوئی برکت ایسی ہے, کوئی رحمت ایسی ہے کہ اس کا غم ذرا ہلکا ہو جائے گا, اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا. اور ویسے بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ وہ سحری کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہسپتال میں بیمار ہوتے ہیں ان کی بیماری اس وقت میں آ کر ہلکی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ شوگر کے مریض, تو فاسٹنگ میں ان کی شوگر سب سے کم ہوتی ہے. یہی حال بقیہ بیماریوں کا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا, اور اس برکت والے رحمت والے وقت میں اللہ رب العزت نے ہر پریشان حال کی پریشانی کا برداشت ہونا آسان فرما دیا. آگے کیا ہوا, وجاءت سیارۃ فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا, اور آیا ایک قافلہ, پھر بھیجا اپنا پانی بھرنے والا, فأدلى دلوا, اس نے لٹکایا اپنا ڈول. پہلے وقتوں میں کنوؤں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی ساتھ رکھی جاتی تھی, اور جہاں کہیں موقع ملتا تھا تو ڈول لٹکا کر پانی نکال لیا کرتے تھے. ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا, وہ قریب ٹھہرا تو انہوں نے پانی بھرنے والے کو بھیجا. اس نے آ کے جب ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے لڑکے بچے تو تھے ہی صحیح, وہ اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے اور رسی کو پکڑ لیا. جب کھینچنے والے نے رسی کو کھینچا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ ہے, لڑکا ہے. قال یا بشرا ھذا غلام, کہنے لگا کیا خوشی کی بات ہے کہ یہ ہے ایک لڑکا. واسروه بضاعه, اور چھپا لیا اس کو تجارت کا مال سمجھ کر. یعنی اس بندے کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں کسی کو نہ بتاؤں کہ یہ مجھے ملا کہاں سے, تجارتی قافلہ ہے, جب ہم مصر جائیں گے تو اس بچے کو غلام بنا کر بیچیں گے تو ہمیں اچھی قیمت مل جائے گی. واللہ علیم بما یعملون, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے, وہ بھی پتہ رکھتے تھے کہ یوسف کے ساتھ ہو کیا رائے. जब उन्हें पता चला कि एक काफले वाले लेकर चले गए तो वो पीछे से आए और कहने लगे कि हमारा एक गुलाम है जो भागा हुआ है, मगर हम उसको बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत मामूली कीमत पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का सौदा कर दिया। जान तो पहले ही छुड़ाना चाहते थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वशरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, और बेच आए उसको भाई नाकिस कीमत, जो गिनती के पैसे थे, खोटे से सिक्के थे। वकानु फीहि मिन अज़्वाहिदीन, और वो हो रहे थे बड़े ही बेजार, यानी पहले ही जान छुड़ाना चाहते थे। तो मामूली कीमत लेकर उन्होंने सौदा कर दिया और ये भी कहा कि इसको कहीं इधर उधर जाने ना देना, सख्ती करना, ये भागने का आदी है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुसीबत को गोया उन्होंने बढ़ा दिया। अब इस आयत के चंद अल्फाज को जरा तवज्जो से पढ़िए, वशरौहु, और बेच आए। ये जो शिरा का लफ्ज है, इन शिरा युतलकु अलल बैई वशरा, ये खरीद और फरोख्त दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। माने इसके हैं बाऊ बिसमन इन बख्सिन, बेच दिया मामूली कीमत पर। तो मामूली कीमत के साथ बेच दिया अपने भाई को। अल्लाह अकबर कबीरा। तो देखिए, सौदा कर दिया मामूली कीमत पर। अब यहां एक नुक्ता समझने वाली है बात है कि इंसान ने भी अपनी जान और माल का सौदा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ। यही इश्तरा का लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल फरमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने जन्नत के बदले में मोमिन का जान और माल को खरीद लिया। यहां कई नुक्ते की बातें हैं, उम्मीद है आप तवज्जो से सुनेंगी कि अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि अल्लाह ने मोमिन की जान और माल के बदले में जन्नत को बेच दिया। यूं भी तो बात की जा सकती थी, मगर ये बात नहीं कही। हिकमत क्या थी कि इंसान किसी चीज को बेचता है दो वजूहात से, या तो कोई मोहताजी होती है, जरूरत होती है, जिसको पूरा करने के लिए चीज को बेच देता है, या फिर उस चीज को बेचकर इजाफा करता है अपने पैसों में, और ये दोनों चीजें अल्लाह की शान के खिलाफ। ना उसको मोहताजी के वो जन्नत को बेचे, और ना उसके खजानों में कोई कमी के बेच के अपने खजानों में इजाफा करे। तो सुभान अल्लाह, कुरान मजीद की खूबसूरती देखिए कि अंदाजे बयान यूं लिया गया कि अल्लाह ने मोमिन से उसके जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। सुभान अल्लाह। फिर यहां पर एक नुक्ता और भी है कि इंसान के पास उसका नफ्स सबसे ज्यादा खबीस चीज है, सबसे ज्यादा बुराइयों का मरकज उसका नफ्स होता है। तो जो इंसान के पास सबसे बुरी चीज थी, घटिया चीज थी, उस चीज को अल्लाह ने अगर जन्नत के बदले में खरीद लिया, तो इंसान के पास जो सबसे आला चीज है, जिसको उसका कल्ब कहते हैं, फिर उस कल्ब की कीमत क्या होगी। इसलिए फरमाया, यौम नकूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तकूलु हल मिन मजीद व उज़लिफत الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أبواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب। अब इस قلب منيب का बदला क्या, ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد। इस قلب منيب का इनाम फिर अल्लाह ने फरमाया कि मेरा दीदार है। तो सोचिए, گری پڑی سی چیز تھی نفس، اس کی قیمت اللہ تعالیٰ نے جنت لگا دی، تو پھر انسان کے دل کی قیمت کیا ہوگی؟ یقیناً جو اپنا دل سالم لے کر اللہ کے پاس جائے گا، اس کے بدلے اللہ اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. ایک نقطہ اور بھی ہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ، کہ چند کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا. اللہ اکبر! تو یہاں سے پتہ چلا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حسین تھے کہ پوری دنیا کا آدھا حسن ان کو عطا ہوا، اور ان کی قیمت کیا لگی؟ چند کھوٹے سکے. اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، تم حسن ظاہر کے پیچھے جو زندگیاں برباد کرتے پھرتے ہو، یہ چند کھوٹے سکوں کی متاع کے سوا کچھ اور نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں حسن ظاہر کی کوئی قیمت نہیں، یہ چند کھوٹے سکوں کی متاع ہے جس پر انسان فریفتہ ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. اور انسان کو دیکھو کہ حسن ظاہر پہ اس کو ناز کتنا ہوتا ہے. چنانچہ جنید بغدادی رحمتہ اللہ کے پاس عورت آئی، کہنے لگی کہ جی میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ فتویٰ دیں کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا، اجازت دی، اور حالات ایسے ہیں اور خاوند کرنا چاہتا ہے، تو میں شرعی کام کیسے رکاوٹ کر سکتا ہوں. وہ اصرار کرنے لگی کہ نہیں، فتویٰ دیں. جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی، اگر شریعت اجازت دیتی اور میں آپ کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی اور آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے، تو آپ کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ جس کی بیوی اس قدر خوبصورت ہو اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں. وہ عورت تو یہ کہہ کر چلی گئی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ وہ مجھے توحید سکھا گئی کہ عورت کو اپنے حسن پہ اتنا ناز ہے، وہ کہتی ہے کہ میں جس کی بیوی ہوں اس کو غیر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی اجازت ہی نہیں. تو اللہ رب العزت جو تمام کمالات کے مالک ہیں، وہ کہاں برداشت کریں گے کہ میں جس کا پروردگار ہوں وہ مجھ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف آنکھ کیوں اٹھائے؟ اس لیے اللہ نے شرک کو حرام فرما دیا. تو اس ظاہری حسن پر کئی دفعہ انسان مر مٹتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے. اب اس آیت میں ایک لفظ ہے، قال یا بشرا ھذا غلام، وہ کہنے لگا خوشی کی بات ہے کہ یہ ہے غلام، یہ ہے لڑکا. عام طور پر غلام کو لوگ خریدتے ہیں تو اپنے نام پر اس کا نام رکھتے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب، ان کو مطلب لے کر آئے تھے اور مکہ والوں نے دیکھا کہ مطلب ایک لڑکے کو لائے، غلام ہوگا، انہوں نے اس کا نام عبد المطلب رکھ دیا. تو غلام کا نام مالک کے نام پر رکھا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو خریدا تو بندوں کا نام بھی اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے تھا. چنانچہ اللہ نے اپنے بندے کا نام رکھا مومن، یہ بندے کا بھی نام ہے اور یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے نسبت بھی نام والی دے دی کہ میں نے ہی تمہیں خریدا، اب تم میرے ہو، میں بھی مومن ہوں اور تمہارا نام بھی میں اپنے نام پہ رکھتا ہوں. اب عزیز مصر نے جب اس غلام کو خریدا تو اس نے اس کا بڑا اکرام کیا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بھی بندے کو خریدا اور اس کا اکرام کیا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ایک نقطہ یہ بھی ہے، جو غلام خریدتا ہے وہ غلام کو بھاگنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے بندے کو خریدا، اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اپنے سے دور جانے نہیں دیتے، اگر وہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندے کہاں جاتے ہو؟ فرماتے ہیں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تو اپنے مالک سے کیوں دور ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے غلام کو اپنے سے دور نہیں جانے دینا چاہتا، مگر اللہ کی غلامی اور بندوں کی غلامی میں فرق ہے. مثال کے طور پر لوگ غلام خریدتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تم ہماری حفاظت کرو، تو غلام حفاظت کرتا ہے مالک کی. یہاں معاملہ اور، اللہ نے اپنے بندے کو خریدا اور بندے کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، اے میرے بندے میں تیری حفاظت کروں گا. پھر مخلوق کی غلامی میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ مالک غلام سے کام لیتا ہے، اس کی اجرت نہیں دیتا کہ تم میرے غلام ہو، تمہیں تنخواہ اور پیسہ دینے کی کیا ضرورت ہے. مگر اللہ کا معاملہ اور، اللہ نے بندے کو خریدا اور پھر فرمایا کہ میرے بندے تم جو عمل بھی کرو گے ہم اس کا بدلہ دیں گے، جزاء بما کانوا یعملون. سبحان اللہ، وہ کتنا عظیم مالک ہے جو اپنے غلاموں کی محنت پر ان کو الٹا اجر بھی عطا فرماتا ہے. عام طور پر دیکھا غلام کوئی غلطی کر جائے تو اس کو ڈانٹ ٹپٹ کی جاتی ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، یہ دنیا کی غلامی کا نتیجہ ہے. مگر اللہ رب العزت کا معاملہ دیکھیے کہ اگر اس کا کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے، خطا کر بیٹھے، اللہ تعالی پردہ دری کرنے کی بجائے ستر پوشی فرماتے ہیں اور لوگوں کو بھی ستر پوشی کا حکم دیتے ہیں. فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے. سبحان اللہ، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. مگر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، ان الملوک اذا شابت عبیدہم، کہ بادشاہوں کے غلام جب غلامی کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، فی رقتہم اتطہراری، تو وہ اپنے غلاموں کو پھر آزاد کر دیتے ہیں، غلام نہیں رہنے دیتے کہ خدمت کرتے کرتے یہ بوڑھا ہو گیا، اب اس کو آزاد کر دیا جائے. ہم آج کی اس مجلس میں اپنے مالک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے کریم آقا، کلمہ پڑھتے پڑھتے تو ہم بھی بال سفید کر بیٹھے، اب جس بڑھاپے کی عمر میں، اللہ آپ کی ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یا بشرا ھذا غلام، اگر کوئی عورت جس کے لڑکیاں ہی ہوتی ہوں اور بیٹا کی نعمت نہ ملے، وہ اگر ہر نماز کے بعد اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھے، قال یا بشرا ھذا غلام، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے اس کو بیٹے کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں. آگے سنیے، وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور کہا جس شخص نے خریدا یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے کہ اس کو عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اور اس طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو فِي الْأَرْضِ زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں ہم باتوں کی تعویل، واللہ غالب علی امرہ، اللہ طاقتور ہے، اپنے کام میں غالب ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اب یہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے محل میں پہنچا دیا. چاہتے تو فقیری کی زندگی بھی دے سکتے تھے، مگر بسا اوقات اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو فقر میں پالا اور بعض اوقات محلات میں پالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے محل میں پال کے دکھایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے محل میں پہنچا دیا. تو وہ عزیز مصر اتنا اچھا آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہو، کہ اس کو عزت سے رکھو، محبت سے رکھو، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. اب ذرا یوسف علیہ السلام کا حال دیکھیے کہ اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے، پردیش میں آ گئے، کوئی واقف نہیں، کوئی اپنا نہیں، باپ کی شفقت یاد آتی ہوگی. تو عزیز مصر نے جو ان کو محبت دی، تو غم کی حالت میں جو محبت دیتا ہے اس کا دل میں احسان ہوتا ہے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں عزیز مصر کا بڑا احسان پیدا ہو گیا. یہ ایک فطری کیفیت ہے. کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام بے سہارا تھے، نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ کوئی اپنا برادری کا بندہ تھا، نہ دوست واقف تھا، سب پردیش میں اجنبی تھے. اس حالت میں اگر کسی نے ان کو اپنے گھر ٹھہرایا اور پھر بیوی کو کہا کہ تم اس کو اچھا رکھنا، تو گویا یوسف علیہ السلام کے دل کو تو اس نے جیت لیا. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں اس کا ایک احترام، اکرام اور احسان کا پیدا ہونا یہ فطری چیز ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں زندگی گزارنے لگے. جس انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ دوسرے کے احسانات کا شکر گزار ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے اکابر اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرتے تھے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں گیا، ایک عورت کو دیکھا، وہ معذور ہے مگر وہ اللہ کا بہت شکر ادا کر رہی ہے. تو مجھے اس کو دیکھ کر حیرت ہوئی. میں نے کہا تو عورت ذات ہے، پھر معذور ہے، چل پھر بھی نہیں سکتی، اور پھر اللہ کا اتنا شکر ادا کر رہی ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں اللہ کا شکر کس طرح ادا کروں کہ اس پروردگار نے میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا. تو دیکھیے جنگل میں بے سہارا معذور عورت بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ آپ نے میرے دل میں اپنی محبت عطا فرما دی. تو جن کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، انسانیت جن کے اندر ہوتی ہے، وہ احسان کا لحاظ رکھتے ہیں. اور شریعت نے بھی حکم دیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو عزیز مصر نے بیوی سے کہا کہ اس کو اچھا رکھنا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. اب ذرا دو مثالیں سامنے رکھیے اور نقطے کی بات سوچئے کہ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں رکھا، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو بیٹا بنائیں گے. اور عزیز مصر نے بھی یہی الفاظ کے ساتھ اس بچے کو رکھا، مگر دونوں بچوں کے ساتھ معاملہ الگ الگ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو فرعون کی بیوی نے ان کی عظمت کو تسلیم کر کے، ان کی نبوت کو تسلیم کر کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی. جبکہ یوسف علیہ السلام یہاں تھے تو بجائے اس کے کہ اس کی بیوی نیکی کی راہ پر آتی، اس کی بیوی گناہ کے راستے پر چل پڑی. آخر یہ فرق کیوں ہے؟ تو مفسرین نے نقطہ لکھا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو خود عورت نے کہا تھا عسا ان لا تقتلوہ، فرعون کو کہنے لگی کہ اس کو قتل مت کرنا، عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ہم اس سے نفع اٹھائیں گے بیٹا بنائیں گے۔ تو یہ عورت کے اپنے دل کی نیت تھی کہ اس کو بیٹا بنانا ہے، چنانچہ اس کی نظر میں شفقت تھی، محبت تھی، اخلاص تھا، کیونکہ وہ ماں بننا چاہ رہی تھی۔ اور یہاں پر جب یوسف علیہ السلام کو لائے تو زلیخا نے یہ لفظ نہیں کہے، یہ عزیز مصر کہہ رہا تھا ہم اسے نفع اٹھائیں گے اور بیٹا بنائیں گے، مگر عورت کی نیت تو نہیں تھی بیٹا بنانے کی، تو نظر کا فرق تھا۔ اس لیے اس کی نظر کسی اور انداز سے پڑی اور اس عورت کی نظر کسی اور انداز سے پڑی، یہ نظر کا ہی فرق ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان عالم کسی ہندو سے بات کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھئی ہم گائے کا گوشت تو کھا لیتے ہیں، سور کا گوشت نہیں کھاتے۔ تو ہندو نے آگے سے کہا کہ ماس ماس سب ایک ہے، کیا سور کیا گائے۔ ماس ہندی میں کہتے ہیں گوشت کو، کہ گوشت تو ایک ہی ہوتا ہے، اگر تم گائے کا گوشت کھاتے ہو تو پھر سور کا بھی کھا لیا کرو۔ تو اس کے جواب میں مسلمان عالم نے شعر کو مکمل کر دیا، ماس ماس سب ایک ہے، کیا سور کیا گائے، نار نار سب ایک ہے، کیا جورو کیا مائے۔ نار کہتے ہیں عورت کو، کہ عورتیں تو سب ایک ہیں، بیوی بھی عورت ہوتی ہے اور ماں بھی عورت ہوتی ہے۔ تو بھائی اگر تم بیوی کو اور طرح سے رکھتے ہو، ماں کو اور طرح سے رکھتے ہو، گو کہ دونوں عورتیں ہوتی ہیں، تو ہم بھی سور کا گوشت نہیں کھاتے، گائے کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نظر کا فرق ہوتا ہے۔ وہی عورت ہے، باپ پہ محبت کی نظر پڑی تو دل میں احترام آیا، بچے پہ محبت کی نظر پڑی تو اس کے اوپر شفقت کا جذبہ آ گیا، بھائی پہ محبت کی نظر پڑی تو ہمدردی کا جذبہ آ گیا، اور اگر خاوند پر محبت کی نظر پڑی تو انسان کے اندر ایک جنسی طوفان اٹھ کھڑا ہوا، ہے تو نظر ہی۔ تو معلوم ہوا کہ آسیہ کی نظر بیٹے کی وجہ سے کچھ اور تھی، اور یہاں پر خود زلیخا نے نہیں کہا کہ میں بیٹا بناؤں گی، اگر بیٹے کا لفظ لے لیتی تو شاید اس کا جو یعنی ایک ماں کی مامتا کا جذبہ تھا وہ غالب آ جاتا۔ تو یہاں اس نے خود نہیں کہا، اس کی نظر ہی کچھ اور تھی، اس لیے اس نظر کی وجہ سے وہ مبتلا ہو گئی۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکنہ لیوسف فی الارض، ہم نے جگہ دی یوسف کو ملک میں، فی البیت نہیں کہا کہ گھر میں جگہ دی، ملک میں جگہ دی، کیونکہ اللہ رب العزت تو چاہتے تھے بنی اسرائیل کو کنعان سے مصر میں منتقل کرنا، اور یہ اس کی شروعات تھی۔ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، ظاہر میں نظر آ رہا تھا ایک بچہ اپنے بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے پردیش پہنچا اور بک گیا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ اس بچے نے بڑا ہونا ہے اور اس جگہ اس کو بادشاہ بننا ہے، اور اس کی وجہ سے اولاد نے، خاندان نے منتقل ہونا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلم، اللہ غالب ہے اپنے بات میں اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ واقعی مرضی ہر حال میں اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں زمین میں بھیجوں، مرضی اللہ کی پوری ہوئی۔ شیطان چاہتا ہے میں فرشتوں کا سردار بنوں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، مرضی اللہ کی پوری ہوئی۔ نوح علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا پانی کے طوفان سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، مرضی اللہ کی پوری ہوئی۔ इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच्चे को लिटा के छुरी फेरते हैं कि जिबा कर दे, अल्लाह नहीं चाहते, मर्जी अल्लाह की पूरी हुई। नबी अलैहिस्सलाम इरादा फरमाते हैं कि मैं शहद नहीं खाऊंगा, अल्लाह ताला नहीं चाहते, नबी अलैहिस्सलाम ने फिर खाना शुरू किया तो मर्जी अल्लाह की पूरी हुई। तो ये बात हमें दिलों में बिठा लेनी चाहिए कि मर्जी हर हाल में अल्लाह ही की पूरी होती है। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक्य में देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम चाहते थे कि भाइयों को पता न चले, मगर उनको पता चल गया। भाई चाहते थे कि वालिद चाहते थे कि भाई यूसुफ से मोहब्बत करें, मगर उन्होंने मोहब्बत की बजाय दुश्मनी की। भाई चाहते थे कि यूसुफ को कत्ल कर दे, उन्होंने कत्ल न किया। वालिद के दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को भाई कम करना चाहते थे, वो उल्टा बढ़ गई। भाइयों ने तो जिल्लत देके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, अल्लाह ने महल में पहुंचाया। भाइयों ने अपने भाई को गुलाम बनाया, अल्लाह ने उस गुलाम को बादशाह बनाया। तो मालूम हुआ कि मर्जी हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की पूरी होती है। इसलिए ये अल्फाज फरमाए कि वल्लाहु गालिबुन अला अमरही वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलम। आगे फरमाया, वलम्मा बलग अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मं व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। और जब पहुंच गया अपनी कुव्वत को, जवानी की उम्र को, हमने उसको हुक्म और इल्म अता किया, और हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। सुभान अल्लाह, नेकी का बदला नेक होता है, बुराई का बदला बुरा होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। यहां पर एक इल्मी नुक्ता मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने अता किया हुक्मम व इल्मा, हुक्म को पहले मेंशन किया, इल्म को बाद में। तो अंधे के पास अकल पहले होनी चाहिए, तब उसको बाद में इल्म मिलता है। अकल मुकद्दम है, ये होगी तो इल्म मिलेगा, जो अकल से फारिग होगा वो इल्म से भी महरूम होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको ये दोनों नेमतें दें, अकल भी दें, समझ भी दें और इल्म भी दें, तो उसके ऊपर अल्लाह की नेमत कामिल हो जाती है। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हम आपके कमजोर बंदे हैं, हमें समझ भी दे दीजिए और इल्म भी अता फरमा दीजिए, और हमें भी अपने बंदों में, खास बंदों में शामिल फरमा लीजिए। व आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुराक़बा कर लीजिए 10 मिनट के लिए। या तेरा तज़करा करे हर शख्स, वरना फिर हमसे गुफ्तगू न करे। या तेरा तज़करा करे हर शख्स, वरना फिर हमसे गुफ्तगू न करे। देख ले जलवा तेरा जो एक बार, गैर की फिर वो आरज़ू न करे। देख ले जलवा तेरा जो एक बार, गैर की फिर वो आरज़ू न करे। तेरी चौखट का मांगने वाला, शिकवे दुनिया के रूबरू न करे। इश्क़ नबवी हो जिसका सरमाया, इत्तेबा क्यों बहू बहू न करे। या तेरा तज़करा करे हर शख्स, वरना फिर हमसे गुफ्तगू न करे। रात दिन नेमतें जो पाए फकीर, तज़करे क्यों वो चार सू न करे। لا إله إلا الله محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الملك الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ، جس طرح سے آپ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی کنویں میں حفاظت فرما لی تھی، رب کریم دنیا کے تاریخ کنویں کے اندر اللہ ہماری بھی حفاظت فرما لیجیے. پیارے اللہ، جہت ستہ سے ہماری حفاظت فرما، عزتوں عصمتوں کی حفاظت فرما، اللہ ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ اعمال کی حفاظت فرما، رب کریم ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما. پیارے اللہ، رحمتوں کا معاملہ فرما، برکتوں کا معاملہ فرما. جس طرح سے آپ نے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں کے اندر اپنا کامل رجوع عطا فرمایا تھا، پیارے اللہ ہمیں بھی ہر دم اپنا کامل رجوع نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی اپنا رجوع نصیب فرما، ہر دم ہر لمحہ آپ کی ذات کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ایک لمحہ بھی اپنی ذات سے ہمیں غافل نہ فرما، ایک لمحہ بھی ہمیں اپنی ذات سے غافل نہ فرما. جس طرح سے ننھا بچہ ہر وقت اپنی ماں کی گود متلاشی ہوتا ہے، ماں کے بغیر تڑپتا رہتا ہے، پیارے اللہ اسی طرح سے ہمیں اپنی سچی تڑپ نصیب فرما، اپنی سچی طلب نصیب فرما. پیارے اللہ، جس کی آپ حفاظت فرماتے ہیں پھر اس کو کون ضرر پہنچا سکتا ہے؟ رب کریم اپنی حفاظت میں لے لیجیے، اپنی پناہ میں لے لیجئے. پیارے اللہ، مکہ مکرمہ میں جس وقت ایمان پھیل رہا تھا اور چاروں طرف سے کفار و مشرکین اہل ایمان کو ایذا رسانی کر رہے تھے، کئی مرتبہ تکلیف پہنچاتے ہوئے کوئی کافر دیکھ لیتا تھا تو ترس کھا لیتا تھا اور اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا تھا اور بیت اللہ میں آ کر اعلان کرتا تھا، خبردار یہ میری پناہ میں آ گیا، اس کو اگر کسی نے ہاتھ لگایا میرے خاندان کے ساتھ جنگ مول لے گا. پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس ایمان والے کو ستا سکے. پیارے اللہ، کافر اگر کسی کو اپنی پناہ میں لے لیتا تھا، کسی کی ہمت نہیں کہ اس کو ستا سکے. رب کریم، ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لیجئے تاکہ نفس و شیطان ہمیں ستا نہ سکیں. پیارے اللہ، اپنی پناہ میں لے لیجئے، رحمت فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے. جہت ستہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، جہت ستہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. آپ کی ذات سے کامل ہونے کا یقین عطا فرما دیجئے. یا اللہ، اسباب سے نظر ہٹا لیجئے، مسبب الاسباب کا نظر جما لیجئے، رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے. پیارے اللہ، غفلتوں میں زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، کیا پتہ وہ کپڑا بازار میں بکنے آ چکا ہو جس کو ہمارا کفن بننا منظور ہے. یا اللہ، کفن پہنائے جانے سے پہلے لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما، غسل دیے جانے سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، رب کریم اس دن کی برکتوں کے واسطے سے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. پیارے اللہ، ہمارا تصفیہ فرما دیجئے، عافیت سے ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، ظاہر و باطن کو مصفہ مزکہ مجلہ فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سہارا نصیب فرما دیجئے. رب کریم، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ، یا اللہ حفاظت فرما دیجئے، اور وہ مراکز جہاں دعوت تبلیغ کا کام ہوتا ہے، رب کریم ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اقامت دین کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، رب کریم ان کی حفاظت فرما. پیارے اللہ، علماء صلحہ کی حفاظت فرما، دین کے دائیوں کی حفاظت فرما. رب کریم، جو مانگ عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.